سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار. جب لگائی ہے دل کی لگن کو
شام کیوں نہ
مجالس ابرار سے پند و نصائح کے طریقے حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے اس کی مثالیں لباس وضع اور دیگر معاشرت کے متعلق نصیحت کہ کس طرح نصیحت کرنی چاہیے. بھائی صاحب ایک خاص بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں, وہی ہمارا آقا ہے, وہی حاکم ہے اور تمام حاکموں کا حاکم ہے بلکہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ اور مالک ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حاکم اور مالک ہیں تو ہم ان کے غلام اور محکوم اور مملوک ہیں. سو جس طرح ہر محکمے میں ایک وضع و لباس مقرر ہوتا ہے جس سے دوسروں سے نمایاں فرق ہو جاتا ہے, دیکھیے سپاہی اور ڈاک خانے کے ملازم کو ہر شخص دور سے دیکھ کر پہچان لیتا ہے, ڈاکیے کو آتے دیکھ کر ہر شخص اس کی طرف جلد متوجہ ہوتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر روپیہ نہیں دے گا تو خط کے ملنے کی تو امید ہے, اور سپاہی کو دیکھ کر ہر شخص خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ خدا خیر کرے اور یہ چاہتا ہے کہ میری طرف متوجہ نہ ہو. یہ سب لباس اور وضع کا اثر ہے. اگر کوئی ملازم اپنے عملے کا لباس نہ اختیار کرے اور کام انجام دے تو مجرم قرار پا کر معطل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مطیع اور فرما برداروں یعنی مسلمانوں کے لیے ایک وضع اور لباس مقرر کیا ہے, اس کے اختیار کرنے سے دوسروں پر روب اور ہیبت بیٹھتی ہے. اس وضع اور لباس کے خلاف کرنے سے مسلمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض اور ناپسندیدہ ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں گر جاتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا روب اور ادب ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے اس کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگتے ہیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. لہذا شرعی وضع اور لباس کی پابندی نہ صرف ہمارے ذمے ہی ضروری نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کا پابند کرنا ضروری ہے. شرعی وضع اور لباس کے متعلق چند ضروری باتیں اپنے گھر والوں کو بتلا دیں تاکہ بچوں کو شروع ہی سے اسلامی وضع اور لباس کا پابند بنا دیں. نمبر ایک یہ کہ ٹخنا ڈھانکنا مردوں کے لیے حرام ہے, لہذا پائچہ لنگی میں اس کا خیال رکھیں. نمبر دو گھٹنے کھولنا بھی حرام ہے, لہذا اس سے اونچا کپڑا نہ پہنائیں نہ استعمال کریں. کوئی ایسا لباس اور وضع نہ ہو جو کفار اور فساق کے ساتھ خاص ہو، یعنی اس کے استعمال کرنے سے لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ فلاں گروہ کا لباس یا وضع بنائی ہے، جیسے انگریزی بال رکھنا، ہیٹ لگانا، کوٹ پتلون پہننا، میز کرسی پر کھانا کھانا، داڑھی کترانا جب ایک مشت سے کم ہو، یا داڑھی بالکل نہ رکھنا۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جس سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانا ضروری ہے۔ جس طرح ایک سپاہی کی بحالی اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی غلطی کی معافی چاہے اور اپنی وردی کی پابندی کرے، اسی طرح ہر مسلمان کی فلاح اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ غلطی سے توبہ کر کے اپنی وضع اور لباس کو درست کریں، اور آئندہ کے لیے اسلامی وضع اختیار کرے، اور یہ سوچے کہ اپنی مسلمان بہن کا دوپٹہ اوڑھنا ہم کو کس قدر گناہ ہوتا ہے، سو مسلمان بہن کی مشابہت سے اس قدر نفرت، اور بددین اور باغی لوگوں کے وضع اور لباس سے مسلمان بہن کی مشابہت سے اس قدر نفرت اور بددین اور باغی لوگوں کے وضع اور لباس سے ذرا سی بھی گرانی نہ ہو، یہ کیا بات ہے؟ اگر ہماری حالت ایسی ہو تو سمجھنا چاہیے کہ دل میں صحیح حس نہیں رہی، اور دل بیمار ہو گیا ہے۔ جیسے غلیظ کی بدبو محسوس نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ دماغ ہمارا بیمار ہے، اس کے لیے علاج کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی دیندار اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھیں، اس کی باتیں سنیں، جماعت سے نماز پڑھیں، مسجد میں کتاب سنائی جاتی ہے اس کو سنیں، اس سے ہمارے دل کی تندرستی پیدا ہوگی اور بری باتوں سے نفرت ہونے لگے گی۔ اور اخلاقیات سے متعلق، یعنی اچھی عادتوں کے حاصل کرنے اور بری عادتوں سے بچنے کے متعلق، بھائی صاحب یہ ایک بہت اہم بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح جسمانی بیماریوں میں بعض بیماریاں عارضی ہوتی ہیں اور بعضی اصلی، جیسے خارش کا مرض ہے کہ اس سے تمام بدن میں دانے نکل آتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، یہ تکالیف عارضی ہیں، اور اصلی مرض خون کی خرابی ہے۔ جب تک خون کی خرابی دور نہ ہوگی اس وقت تک برابر دانے نکلتے رہیں گے۔ اسی طرح دینی بیماریاں بھی دو طرح کی ہیں، ایک عارضی وہ اعضاء کی بیماری ہے، اور ایک اصلی جو دل کی بیماری ہے۔ عارضی بیماری نماز نہ پڑھنا، جماعت کا اہتمام نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا۔ اصلی بیماری جو اس کا سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہونا، جو دل کی بیماری ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ تندرست رہتا ہے تو تمام جسم تندرست رہتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء بیمار ہو جاتے ہیں۔ اعضاء کی بیماری یہ ہے کہ اعضاء اپنے فرائض منصبی کو پورا کرنے سے قاصر رہتے ہیں، جیسے آنکھ کی بیماری یہ ہے کہ وہ چیزیں جو شریعت نے منع کی ہیں، مثلا نامحرم پر نظر کرنا، کان سے گانے باجے سننا، زبان سے جھوٹ بولنا، گالی دینا وغیرہ، ہاتھ سے کسی کو بلا قصور مارنا، پیر سے بری جگہ جانا، یا دماغ میں برے برے خیالات پکانا، یہ برے افعال دل کے بیمار ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور دل جب تندرست ہوتا ہے تو ان سے وہی افعال سرزد ہوتے ہیں جس کام کے لیے یہ بنائے گئے ہیں، یعنی اتباع سنت کے خلاف نہیں کرتے، اور یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ لہذا ہمارے لیے یہ ضروری ہوا کہ ہم محققین، علماء اور مشائخ اور اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں، اور یہی لوگ روحانی حکیم ہیں۔ جس طرح سے جسمانی امراض کے علاج کے حکیم کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سے روحانی امراض کے علاج کے لیے روحانی معالج کی ضرورت ہے، بلکہ زیادہ ضرورت ہے۔ روحانی امراض تو ایسے امراض ہیں جو کہ بغیر کسی روحانی طبیب کے ظاہر ہی نہیں ہو سکتے الا ماشاءاللہ. لہذا جلد سے جلد ہم کو اپنے اخلاق درست کرنے کی فکر ہونا چاہیے، جو کہ اس زمانے میں فرض عین ہے، اور بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ دینی فتنوں سے حفاظت ہو سکے، جس کی آج کل بے حد کثرت ہے. حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کہی جائے تو اثر ہوتا ہے. ان طریقوں کو سیکھنا چاہیے. اگر کسی کو ٹوکنا بھی ہے کسی بری بات پر، تو اچھے کتے اچھے عنوان سے اس کو کہنا چاہیے، تاکہ اس کی عزت نفس بھی رہے اور اپنے کو حقیر سمجھ کے اور سامنے والے کو اپنے سے افضل سمجھ کے کہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما ظهر الغلول في قوم الا القى الله في قلوبهم الرعب ولا فشى الزنا في قوم الا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير حق الا فشا فيهم الدم ولا خطر قوم بالعهد الا سلط عليهم العدو. رواه مالك. ترجمہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس قوم میں مال غنیمت کے اندر خیانت کرنے کا عیب پیدا ہو جائے، اللہ تعالی ان کے دلوں میں دشمنوں کا رعب اور خوف پیدا کر دیتا ہے، اور جس قوم میں زناکاری پھیلتی ہے اس میں اموال کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور جو قوم ناپتول میں کمی کرتی ہے اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی رزق حلال یا برکت رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جو قوم ناحق حکم کرتی ہے یعنی اس کے امراء اور حکام احکام نافذ کرنے میں عدل و انصاف کو ملحوظ نہیں رکھتے اور ناحق احکام جاری کرتے ہیں، اس میں قوریزی پھیل جاتی ہے، اور جو قوم اپنے عہد کو توڑتی ہے اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی سزا آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی بصورت مصائب یعنی بے اطمینانی اور عمر میں کمی، رزق میں تنگی اور آپس میں خوریزی اور ظالم دشمن کا تسلط وغیرہ. تو فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی سزا آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی بصورت مصائب ہوتی ہے، جیسے بے اطمینانی، عمر میں کمی، رزق میں تنگی اور آپس میں خوریزی اور ظالم دشمن کا تسلط وغیرہ. اب کوئی نادان یہ کہے کہ فلاں فلاں رات دن نافرمانی کر رہے ہیں اور ان کو دنیا خوب مل رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے دلوں کو ہرگز سکون نہیں. ان کی دنیا کا ٹھاٹ باٹ صرف ظاہری جسم پر نظر آتا ہے. ان کے قلب ہزاروں غم اور فکر میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسا کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح فرماتے ہیں از بروں چوں گور کافر پر حلل ون بروں قہرے خدائے عز و جل. ترجمہ. کافر کی قبر باہر سے بہت پر رونق ہے، مثلا پھول کی چادر، روشنی کے قمقمے، بینڈ باجے، اور اندر اس کی روح پر اللہ تعالیٰ کا قہر ہو رہا ہے. اور گناہ جس کو موافق آ جائے اور پکڑ نہ ہو اور گناہ کے ساتھ دنیا خوب ملے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. زہر کا ہضم ہونا خطرناک ہوتا ہے اور زہر کا قے ہونا مفید ہوتا ہے. پس گناہوں کے ساتھ نعمت نعمت نہیں عذاب ہے، مصیبت ہے، اور جو مصیبت غفلت دور کر دے وہ رحمت ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی جو سنتیں چل رہی تھیں وہ سب مردوں کے لیے تھیں. اب عورتوں کی نماز میں خاص فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو صرف کندھوں تک اٹھائے اور ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے. نمبر دو، سینے پر ہاتھ باندھے، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے، مردوں کی طرح چنگلیاں اور انگوٹھے سے گٹے کو نہ پکڑے. نمبر 3, رکوع میں کم جھکیں اور دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے, انگلیوں کو کشادہ نہ کریں, دونوں بازو پہلوؤں سے خوب ملا کر رکھے اور دونوں پیروں کے ٹخنے بھی بالکل ملا دیں. نمبر 4, سجدے میں پیر کھڑے نہ کرے بلکہ دانی طرف کو نکال دے اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ کو رانوں سے اور بازو دونوں پہلوؤں سے ملا دے اور کوہنیوں کو زمین پر رکھ دے. نمبر 5, قعدے میں بائیں طرف بیٹھے اور دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے اور رانوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملا کر رکھے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل جو میدان قیامت میں ہوں گے. پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں سردار ہوں گا اولاد آدم کا, یعنی کل آدمیوں کا, قیامت کے روز, اور میں ان سب میں پہلا ہوں گا جن کی قبر شق ہوگی, یعنی سب سے اول میں قبر سے اٹھوں گا اور سب شفاعت کرنے والوں سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے اول میری شفاعت قبول کی جائے گی. روایت کیا اس کو مسلم نے. اور شیخین کی ایک حدیث میں جو قیامت میں سائقہ سے سب سے اول موسیٰ علیہ السلام کا ہوش میں آنا آیا ہے, سو یہ وہ سائقہ نہیں ہے جس کے بعد بعض ہوگا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدم ہیں, بلکہ بعد بعث کے ایک سائقہ فزع ہوگا, جیسا کہ آپ کا فَأَكُونَ أَوَّلُ مَنْ يَفِيقُ فرمانا اس کا قرینہ ہے, سو اس میں موسیٰ علیہ السلام مقدم ہوں گے. اس میں احتمال یہ ہے کہ وہ کسی عارض سے ہو, جس کی طرف خود اس حدیث میں بھی اشارہ ہے, یعنی طور پر بے ہوش ہو جانے کے عوض میں شاید اس وقت بے ہوش نہ ہوئے ہوں یا پہلے ہوش میں آ گئے ہوں, جیسا عن قریب ابراہیم علیہ السلام کے تقدم فی اللباس کی وجہ اسی کی نظیر نظر آتی ہے. دوسری روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں سب پیغمبروں سے زیادہ ہوں گا اس بات میں کہ میرے تابع قیامت کے روز زیادہ ہوں گے اور میں سب سے اول دروازہ بہشت کا کھٹکھٹاؤں گا. روایت کیا اس کو مسلم نے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلى العالمين ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم نے اب تک جو غفلت کی آپ کے راستے میں, اللہ سب کی سب معاف فرما دے. اللہ ہمیں خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت کاملہ سے ہم سب کو سرفراز فرما، اپنی معرفت کاملہ سے ہم سب کو سرفراز فرما. اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ کامل فرما، اللہ ہماری اصلاح کامل فرما. اللہ اپنی اصلاح اور تزکیے کے لیے ہمیں چست و چالاک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہر دم تیار رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے تزکیہ و اصلاح کے لیے ہمیں خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اتباع و اطلاع و اتباع و اطلاع و اتباع و انقیاد اور اعتماد کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خوب محنت کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کے ثمرات سے بھی ہم کو نوازش فرما. اللہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں اور فیوض و برکات کو جاری فرما. اللہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی دعائیں لگا دے، اور اے اللہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی فیوض و برکات اور انوارات سے بھرپور فیضیاب فرما. اے اللہ ہمارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما. اللہ ہم سب کو ذکر اللہ وقت پر کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، نمازوں کو خوب اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اچھی طرح وضو کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھی طرح خوب اچھی طرح نمازوں کو دل لگا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عبادات کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر بے روزگار کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، جس کو تنگی ہے اس کو فراخی اور برکت عطا فرما، خوشادگی عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے، اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح محبت والے رشتے عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا. اے اللہ ہم کو جو آپ نے زندگی دی ہے، اے اللہ اس کو خوب خوب کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کو ضائع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا وقت جو دین میں لگتا ہے اور دین کی بات سننے سنانے میں لگتا ہے، آپ کی محبت میں لگتا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما کر اس کو خوب قبول فرما. اللہ اس کو ہماری بہترین عبادتوں میں سے بنا دے اور اس کو انتہائی قبول فرما لے. اللہ جو بھی یہاں وقت لگتا ہے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے. اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے. اللہ غفلت نہ ہونے دے، ایک لمحہ بھی غفلت نہ ہونے دے. اللہ خلوت مع الحق ہو، خلوت مع الشیطان نہ بننے دے. ایسا نہ ہو کہ ہماری یہاں پر وقت لگانے میں شیطان بھی شامل ہو جائے. اے اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، آپ کی پناہ مانگتے ہیں، شیطان مردوس ہیں. اے اللہ شیطان کو ہم سے اور ہم کو شیطان سے بہت دور رکھیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اپنے نفس اور شیطان سے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہم کو پناہ عطا فرما دیجیے. اللہم واقعیتن کا واقعیت الولید. اے اللہ جس طرح ماں اپنے بچے کی حفاظت فرماتی حفاظت کرتی ہے کہ وہ مٹی کی جڑ کی طرف جاتا ہے اس کو جانے نہیں دیتی، اور اگر چلا جاتا ہے تو اس کو کھانے نہیں دیتی، اور اگر کھا لیتا ہے تو اس کو قے کرا دیتی ہے، انگلیاں ڈال کر قے کرا دیتی ہیں. اے اللہ بالکل اس طرح ہماری ہر گناہ سے حفاظت فرما لے. اللہ اس طرح ہماری گناہوں سے حفاظت فرما لے. اے اللہ تو ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما. ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر گناہ خطرناک ہے. اے اللہ آپ سے دور کرنے والا ہے. اے اللہ آپ سے دوری ہمیں منظور نہیں. اے اللہ آپ ہمیں اپنی خالص حضوری نصیب فرما دیجیے، 100% حضوری نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین ہم سب کو 100% اپنی حضوری عطا فرما دیجیے. ایک لمحہ بھی غفلت سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. غافل نہ ہونے دیجیے. اے اللہ غافل نہ ہونے دیجیے. ہم دم اے اللہ آپ کی محبت قلب میں ہو، آپ کی معرفت قلب میں ہو. ہم دم اے اللہ قرب قرب تر قرب ہمیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ قرب بقرب عطا فرما دیجیے. اپنا قرب عظم سے ہم سب کو نواز دیجیے. اے اللہ ہمارے قلوب کو خوب خوب اے اللہ تزکیہ فرما دیجیے، اور اے اللہ خوب خوب ثمرات سے نوازیے. اے اللہ اخلاق حمیدہ سے نواز دیجیے، اور برے بری عادتوں سے، برے اخلاق سے بالکل پاک فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.